بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 23 مارچ 2012، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ قاف کے دوسرے رکوع کی روشنی میں فکر آخرت اور بحیثیت پاکستانی ہمارا طرز عمل کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے سے ہم نے سورہ قاف کے مطالعے کا آغاز کیا تھا. مکی سورت ہے، 26 پارے کے آخری حصے میں ہے. اس کے 3 رکوع ہیں، کل 45 آیات ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جمعہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ آپ اکثر قرآن مجید کے انہی آیات کی تلاوت کرتے تھے، سورہ قاف کی. آپ کے خطبے میں جن آیات کے حوالے سے موعظت، وعظ اور نصیحت آپ فرمایا کرتے تھے، بالعموم سورہ قاف اسی کی آیات. ویسے تو پورا قرآن مجید جو ہے وہ تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے. لیکن موعظت اور نصیحت کا پہلو زیادہ غالب ہے مکی صورتوں میں، اور ان میں بھی یہ حصہ جو ہے قرآن مجید کا، سورہ قاف ہے، پھر سورہ زاریات ہے، پھر سورہ طور ہے، اس کے بعد سورہ قمر ہے، پھر سورہ رحمان ہے، اور سورہ واقعہ ہے. تذکیری پہلو بھی بہت غالب ہے اور اس میں حسن بھی ہے. قرآن کا جمال جو ہے وہ اس حصے میں زیادہ نمایاں ہے. اللہ کے کلام کے اندر جو حسن و خوبی کے بے شمار پہلو ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ الفاظ کا شکوہ ہے، ایک ردم ہے، ایک روانی ہے، ایک آہنگ ہے. اور اس پہلو سے یہ حصہ قرآن مجید کا چوٹی کا ایک درجہ رکھتا ہے. اس کے اندر صوتی آہنگ جو ہے اس کو بہت، اس کا لحاظ رکھا گیا، اور اس کی اپنی ایک تاثیر. 3 رکوع میں سے پہلے رکوع کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، بلکہ 2 آیات اضافی بھی پڑھی ہیں. لیکن اب میں اس کا ایک رواں ترجمہ جو ہے وہ شروع سے کروں گا، اور پھر جتنا ہم آگے پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف حروف مقطعات میں سے ہے. اصل بات آگے جو شروع ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کا علم حروف مقطعات سے کیا مراد ہے، حتمی اور یقینی علم صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو معلوم ہے. پیغام شروع ہو رہا ہے والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بہت عظمت والا ہے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم. قرآن کی عظمت ہی گویا اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالی المجید ہے، اس کی ذات سب سے زیادہ بزرگ و برتر عصبت والی ہے، اور وہی اس کی ذات کی عکاسی اس کے قرآن میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھ کر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ اسی رب کا کلام۔ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، بات تو بڑی واضح ہے لیکن انہیں تعجب اس بات پر ہے کہ آیا ہے ان میں ایک خبردار کرنے والا جو انہی میں سے ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور کافر یہ کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، انہونی سی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اللہ کا رسول اور نمائندہ بن جائے۔ اذا متنا وکنا ترابا، اب بین السطور میں یہ ہے کہ دل گواہی دے چکا یہ اس ذات کا کلام ہے، حق منکشف ہو چکا، لیکن بہانے ہیں، عذرات لنگ ہیں۔ قرآن کا ایک آپ کو معلوم ہے کہ جو اسلوب ہے وہ خطابی ہے، جیسے کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، کبھی صیغہ غائب میں بات ہو رہی ہے خطاب میں، کبھی سامنے بیٹھے والوں سے بات ہو رہی ہے، کبھی ان کی سوچ جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ایک بڑا جامع میسج جو ہے اس کے ذریعے کنوے ہو رہا ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے اور بالکل مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ ذالک رجع بعید، پھر لوٹایا جانا یہ بہت دور کی بات ہے، بعید از قیاس، ناممکن۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، ان کے اجساد اسی زمین میں پیوند خاک ہو جاتے ہیں، سیل اسی کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جاتے ہیں زمین میں، لیکن ان کے جسم میں سے، ان کے سیل میں سے کہاں کمی کہاں کی گئی ہے، زمین کہاں کہاں گھٹا رہی ہے، کمی کر رہی ہے، وہ سب ہمارے علم میں۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کا ریکارڈ موجود ہے، ہمارے علم میں بھی ہے اور اضافی طور پر کتاب کے اندر بھی ہے، پورا ڈیٹا موجود ہے۔ بلکہ کذبوا بالحق لما جاءہم، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ حق بات کو جھٹلا رہے ہیں جب وہ حق ان کے پاس پہنچا۔ بات واضح ہو چکی ہے، دل گواہی دے چکا ہے۔ فہم فی امر مریج، اب وہ ایک ایسے معاملے میں ہے کہ جس نے انہیں ڈاماڈول کیا ہوا ہے، دل گواہی دے رہا ہے کہ حق ہے، مان لے تو پھر اپنے آپ اپنے نفس کو لگام دینی پڑتی ہے، عیاشیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، جو دنیا میں فساد بچا رہے ہیں اس کے آگے جو ہے روک لگانی پڑتی ہے۔ چنانچہ مانے یا نہ مانے ایک عجیب مخمصے میں مبتلا ہے۔ افلم ینظروا الی السماء، اور پھر ساتھ ساتھ نفس کے اندر وسوسہ اندازی بھی ہو رہی ہے، کیسے کوئی دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک عجیب ان کی جو باطنی کیفیت ہے اس کی نشاندہی ہے۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی خلافی کے اوپر انہیں اس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناها، اپنے اوپر نگاہ نہیں ڈالتے آسمان کی جانب کہ کیسے اللہ نے یہ آسمان بنایا ہے، تعمیر کیا، وزیناها، اور کس طرح اس کو مزین کیا ہے، قمقموں سے مزین کیا ہے۔ ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، جو نیچے کا آسمان ہے اسے ہم نے مصابی مصباح چراغوں سے مزین کیا ہوا ہے، اس میں جھلمل کرتے ستارے ہیں، کسی کی روشنی تیز ہے، کسی کی مدھم ہے، اسی میں چاند بھی ہے۔ وما لها من فروج، اور کیا یہ غور نہیں کرتے کہ اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، یہ کائنات جو نظام اللہ کا بنایا ہوا پرفیکٹ نظام ہے، کہیں انگلی دھسانے کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، اور یہ نظام جو ہے انسٹیبل ہے، یہ چل کے نہیں دے رہا۔ وما لها من فروج والارض مددناها، اور دیکھتے نہیں زمین کی طرف کیسے ہم نے اس کو پھیلا دیا، بچھا دیا، بچھونے کے معنی۔ والقینا فیها رواسی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے انہیں شک ہے، دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا، ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتا، اللہ کی خلاقی صناعی ایک ایک شے پتہ دے رہی ہے کہ وہ ذات علی کل شے قدیر ہے، بکل شے عظیم ہے، پورا کنٹرول ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، پورے کائنات کی جو بادشاہی ہے، حکمرانی ہے، وہ اس کے قبضہ قدرت میں. جتنا غور کریں گے اتنی یہ بات اور واضح ہوگی. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اس زمین کو پھیلا بھی دیا، ان کے لیے ہر طرح کا سامان ہے. اور یہی زمین ہے، مٹی ہے، مٹی کیا ہوتی ہے؟ خاک، اسی میں سے ہم نے اگائے ہیں طرح طرح کی رنگا رنگ خوش نما چیزیں. یہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ورائٹی ہے، خوش رنگی ہے، پھول ہیں. اس دنیا کی اس زینت سے تو آج کل پوری دنیا بہت فائدہ اٹھا رہی ہے. کون کون سے پودے آرائشی ہیں، اس سے زیادہ خوبصورتی حاصل کی جا سکتی ہے. جھاڑیاں بھی ہیں، شربز ہیں، درخت ہیں، بیلے ہیں. یہ رنگا رنگی کہاں سے ہے؟ اسی زمین سے. یہ مٹی، خاک، اس رب نے اس میں سے چیزیں اگائی. تب صورتم و ذکر لکل عبد منیب، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آنکھیں کھولنے کے لیے. ذرا غور کرو، حقیقت سمجھ میں آئے گی. وہ جو اندر تمہیں شک ہو رہا ہے، وہ شک زائل ہو جائے گا، وہ یقین میں بدل جائے گا. وہ ذکر اور یاد دہانی ہے، لکل عبد منیب، سب کے لیے ویسے تو ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ کہ جو توجہ دینے والا ہے. ایک ہے وہ دنیا میں گم ہے، ایک وہ ہے جو حقائق کی طرف، حقائق کو جاننا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہے. اس کے لیے جا بجا، اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے نشانیاں موجود ہیں. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، انہیں شک ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ دیکھتے نہیں کہ ہم بلندی سے پانی برساتے ہیں جو بہت برکتوں والا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اسی کے ذریعے ہم اس پانی کے ذریعے اگاتے ہیں باغات بھی اور وہ غلہ بھی کہ جس کی فصل کاٹ دی جاتی ہے. باغات سے پھل حاصل ہوتے ہیں اور ان فصلوں سے اناج حاصل ہوتا ہے، گرین، حبہ، دانے. والنخل باسقات، اور یہ اونچی اونچی کھجوریں، لہا طلع نضید، جن کے گابے جو ہیں وہ خوب تہ بر تہ ہیں، اس کا پھل جو ہے پھلوں سے لگے ہوئے. رزقا للعباد، یہ سب کچھ رزق ہے بندوں کے لیے، اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، ان کے لیے رزق کا سامان کیا. اور کیسی رنگا رنگی ہے، کتنی ورائٹی ہے، کیسی بوقلمونی ہے، کیسا تنوع ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، یہ سب چیزیں اسی زمین سے اگائی ہیں نا، اور ہم مردہ زمین کو اسی پانی کے ذریعے دوبارہ زندگی عطا کرتے ہیں. آسمان سے پانی برساتے ہیں، بلندی سے پانی برستا ہے، اور یہ مردہ زمین جو ہے یہ اپنے خزانے اگل دیتی ہے. بے آب ہو گیا میدان ہے، چٹیل میدان، بارش ہوتی ہے اور کچھ ہی عرصے میں وہاں پر زندگی ہی زندگی ہے. طرح طرح کے جو ہے وہ شربز بھی نکل آتی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، پھول بھی ہے، گھاس بھی ہے، نباتات ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، مردہ زمین کو ہم اس بارش کے ذریعے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر کی رویدگی باہر آ جاتی ہے. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح ہوگا نکلنا. ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی خاک سے دوبارہ زندہ پیدا کر دے گا، اٹھا کھڑا کرے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، انہیں اس حق بات کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ ہے، کچھ خلجان ہے. تو ایک اور اعتبار سے غور کر لیں، یہ تاریخ کا سبق ان کے سامنے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رسول آئے تھے. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے. وعاد واصحاب الرس وثمود، کنویں والوں نے اور قوم ثمود نے. وعاد وفرعون واخوان لوط، قوم عاد نے اور فرعون، آل فرعون نے اور لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے بھائیوں نے. واصحاب الایکۃ وقوم تبع، جیسے آج یہ جھٹلا رہے ہیں اسی طرح ان قوموں نے بھی جھٹلایا تھا. اور اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب نے اور قوم تبع نے جس کا تعلق سبا سے تھا، کل کذب الرسل، سب نے رسولوں کی تکذیب کی تھی جیسے آج تم کر رہے ہو، فحق وعید، تو میری دھمکی ان پر پوری آ کر رہی، میرا عذاب ان پر لاگو ہو کر رہا، تو کیا اس میں سبق نہیں ان کے لیے؟ یہ ہے یاد دہانی، وعظ، نصیحت، اس پہلو سے غور کر لو، اس انداز سے غور کر لو، نتیجہ ایک ہی ہے، افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم عاجز آ گئے، تھک گئے ایک مرتبہ پیدا کرنے سے، پہلی بار پیدا کرنے کے بعد ہماری صلاحیتیں جو ہیں وہ سلب ہو گئی، سوتے خشک ہو گئے، اب دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں، ہاں یہ لوگ ایک فریب میں مبتلا ہیں دوبارہ پیدا ہونے کے حوالے سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے، یہ جو وسوسے آ رہے ہیں دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، مر جائیں گے، خاک ہمارا ایک ایک سیل خاک میں تحلیل ہو جائے گا، پھر کیسے اٹھائے جائیں گے، ہمیں خوب معلوم ہے نفس کیسے کیا کیا وسوسے انسان کے دلوں میں لاتا ہے، مختلف طریقے سے جو ہے وہ حق کو قبول کرنے کے رستے میں شک اور ریب کے کانٹے جو ہے اگائے جاتے ہیں، نفس کی طرف سے ایسی ایسی باتیں آتی ہیں، ہمیں خوب معلوم، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس سے رگے جان سے، شہدت سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کے، یہ شاید ہمیں دور سمجھ رہا ہے، اس سے زیادہ قرب کے لیے کوئی اور استعارہ نہیں ہے، کوئی اور اسلوب بیان نہیں ہے، رگے جان سے بھی زیادہ قریب، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب تلقی کر رہے ہوں گے، اخذ کرتے ہیں دو اخذ کرنے والے، ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں دو، کون، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف بیٹھا ہوا، رب خود بھی ان سے قریب ہے، ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس کی کیفیت کیا ہے اس کو ہم نہیں جان سکتے، لیکن ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم دو ہو تو تیسرا تمہارا رب ہے، اور وہ تیسرا ہے اور اتنا قریب ہے کہ تمہاری اپنی رگے جان سے بھی قریب ہے، اور اضافی طور پر تمہاری تسلی کے لیے کہ قیامت کے دن کہو کہ ہم نے تو یہ کچھ کیا نہیں تھا، ریکارڈ بھی تیار ہو رہا ہے، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، زبان سے کوئی بات اس کے منہ سے نہیں نکلتی مگر اس کو لکھنے والا موجود ہے، بہت ایفیشنٹ، مستعد، وہ کوئی غلطی نہیں کرتا، کوئی بات اس سے رہ نہیں سکتی، چھوٹ نہیں سکتی، مس نہیں کرتا، ہر شے ریکارڈ کر رہا ہے، یہ بات سورہ انفطار میں بھی آئی ہے، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھنے والے ہیں بڑے باعزت، یعنی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، تم اس وقت انکار کرو، جھٹلاؤ رسول کی تکذیب کرو، ان کا مذاق اڑاؤ، قرآن کا تبصر اڑاؤ، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہے، لیکن تمہارا ہر عمل اور تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے، حساب ہوگا، تم آخرت کا انکار کرتے ہو، وہ حقیقت سامنے آ کر رہے گی، چنانچہ وہ کیسے سامنے آئے گی، وَجَا سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور آ گئی موت کی سختی یا سکرات موت حق کے ساتھ، یقینی طور، کتنے دن کی بات ہے، کب تک خیر مناؤ گے، آخر تو وہ وقت آنا تمہارے سامنے آتا، تمہارے عزیز رشتہ دار، دوست، بڑے چھوٹے بھی، بڑے بھی، جوان بھی، سب تمہارے سامنے نکلتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے، اور خود ان کو جا کے دفن کر کے آتے ہو، انکار کر سکتے ہو موت کا، تو جب وہ آئے گا تو سب بہت سارے حقائق کھل جائیں گے، 14 طبق اس وقت روشن ہوں گے، اس وقت تو بڑی باتیں بنا رہے ہو. ذالک ما کنت منہ تحید, ہاں یہ ہے وہ شے جس کو تم ٹالتے رہے, جس سے تم کتراتے تھے, جس کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتے تھے, جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ موت برحق ہے, آنی ہے, لیکن موت کا تذکرہ تمہیں پسند نہیں تھا. کوشش کرتے تھے موضوع کو موڑ دیا جائے اگر کوئی موت کا ذکر کر رہا ہے, ذہن میں موت کے حوالے سے خیالات آ رہے ہیں, ظاہر بات ہے کوئی قریبی عزیز یا رشتہ دار دوست اس کا انتقال ہوگا تو ذہن میں تو اس طرف سوچنا ہی سوچنا ہے کہ باری ہماری بھی آنی ہے, لیکن شعوری طور پر اس کو ذہن سے جھٹکتے رہے. ذالک ما کنت منہ تحید, یہ ہے وہ جس کے ذکر سے تم کتراتے رہے تھے آج تک. وہ وقت آ گیا. ونفخ فی الصور, یہاں تک ہم نے پہلے پڑھا تھا, اب آگے جو چل رہے ہیں, اور سور میں پھونک دیا جائے گا. ایک حقیقت تو یہاں کھل جائے گی, موت کے وقت بہت سے پردے ہٹ جائیں گے. چنانچہ اس وقت انسان کی خواہش ہوگی کہ چند سیکنڈ کی مہلت مجھے اور مل جائے, جو کچھ ہے صدقہ کروں, اللہ کی راہ میں خرچ کروں, اپنی آخرت کے لیے کچھ کروں. لیکن یہ خیال اس وقت آتا ہے جب یقینی ہو جاتی ہے موت کے اب بس آخری وقت آ گیا, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے جس کو اللہ توفیق دے دے, جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے لیے وہ وقت نہیں آتا, لیکن جب آ جاتا ہے تو بڑی خواہش ہوتی ہے, اس لیے کہ کچھ پردے ہٹ چکے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھونک دیا گیا سور میں, یعنی اتنا یقینی ہے. قرآن مجید آخرت کا تذکرہ صیغہ ماضی میں کرتا ہے, جیسے یہ سب واقعات ہو چکے, لیکن ظاہر بات ہے سب کو معلوم ہے کہ ہو نہیں چکے. یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ کسی شے کی حتمیت, قطعیت, اس کا یقینی پن اتنا کہ جیسے وہ ہو چکا, کوئی شبہ نہیں. لہذا ترجمہ میں یوں کر رہا ہوں, پھونکا جائے گا سور میں, ذالک یوم الوعید, یہی ہے دن اس کا جس کی سب خبر دیتے آئے, ڈراتے آئے ہیں تمام رسول اور پیغمبر, جس سے خبردار کرتے آئے, آ پہنچا, جس کا تم انکار کرتے تھے کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہاں پر نفقہ ثانی کا ذکر ہے. ایک نفقہ وہ ہے کہ جس کے وقت پر قیامت آئے گی, قیامت سے مراد وہ زلزلۃ الساعۃ جسے ہم اپنے محاورے میں قیامت کہتے ہیں, قیامت آ گئی. حالانکہ قیامت کا اصل مفہوم کیا ہے, لفظی اعتبار سے دوبارہ کھڑے ہونا, یعنی جب اللہ کے حضور حاضر ہونی ہے, اور جب وہ والا نفقہ پھونکا جائے گا سور میں کہ جب مردے زندہ ہو جائیں گے, وہ قیامت ہے. جو پہلا مرحلہ ہے کہ جس پر وہ سور میں پھونکا جائے گا اور سب پر موت طاری ہو جائے گی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, وہ ہولناک وقت, اسے قرآن کہتے ہیں الساعۃ, وہ ایک معین وقت, لیکن ہم اپنے محاورے میں اس کو بھی قیامت کہتے ہیں. یہ پہلی قیامت, دوبارہ سور پھونکا جائے گا, پھر سب نکال کے نکل کھڑے ہوں گے. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, قبروں سے نکل کے اور دوڑ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف, جیسے کوئی ٹارگٹ دیا گیا ہوتا ہے اور آنکھیں بند کر کے کوئی دوڑ رہا ہے اس طرح بے اختیار. ذالک یوم الوعید, یہ ہے وہ دن جس کا تم انکار کرتے رہے اور جس سے خبردار کرتے رہے تمام انبیاء اور رسول. اب اس میں کتنا فاصلہ ہے موت اور اس کے بعد میدان حشر, کچھ نہیں کہا جا سکتا. درمیان میں عالم برزخ ہے. اب اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آج سے 10,000 پہلے دنیا میں ان کی آمد ہوئی تھی, تقریباً لگ بھگ 10,000. تو جو اس دور کے لوگ تھے گویا وہ 10,000 سال سے عالم برزخ میں ہیں. سیدھی سی بات ہے, ہمارے حساب سے, ہمارے پیمانے سے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے وہ آپ سمجھئے کہ 1500 سال, 1400 سال, 1450 سال سے عالم برزخ میں. یہ کتنی لمبی مدت ہے اس کے بارے میں یقینی نہیں کہا جا سکتا. اور پھر وہ جب وہ قیامت آ جائے گی جب وہ الساعہ اور سب پر موت تاری ہو جائے گی، اس میں اور اس کے بعد دوبارہ جو نفقہ ہوگا کہ پھر سور میں پھر پھونکا جائے گا اور پھر سب کھڑے ہو جائیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اس میں کتنا گیپ ہے یہ بھی نہیں معلوم. جی 40 سال مطلب ہے کہ کچھ حتمی طور پر نہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک طویل وقفہ ہے، ایک اعتبار سے دیکھیں تو بہت دور لگتی ہے قیامت، ایک اور اعتبار سے دیکھیں تو قیامت بالکل سر پہ ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی، ایک اس اعتبار سے ہو گئی کہ اب اس کے لیے یہ جو موقع تھا کچھ عمل کر کے کچھ نیکیاں کمانے کا، رب کو راضی کرنے کا، آخرت اپنی عاقبت سنوارنے کا، اپنے کل کے لیے کچھ آگے سامان بھیجنے کا، ختم. بس اب تو اس کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوگا اور اس کے بعد نتیجہ نکلے گا. قیامت کا مطلب یہی. ایک اور اعتبار سے دیکھیں تو بہت قریب ہے واقعی، کیونکہ موت بھی ایک طرح کی نیند ہے، اور جیسے نیند میں انسان کو صحیح کچھ پتہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا وقت گزارا. اصحاب کہف پر موت طاری کی گئی اور وہ کئی 100 سال تک غار میں رہے، جب اٹھے تو ان سے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے. اسی طریقے سے ذکر ملتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام، انہیں 100 برس تک سلا دیا گیا تھا، وہ بھی ایک طرح نیند، وہ موت ہی کی کیفیت تھی، پھر دوبارہ زندہ کیا گیا. یعنی وہ موت اس طرح سے نہیں تھی کہ اگلے مراحل شروع ہو جائیں، لیکن وہ ایک نیند اور موت کے درمیان کی ایک شے تھی. اٹھے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کتنا اثر ہے، تو وہ بھی کہتے رہے کہ بس کچھ ایک دن یا کچھ وقت. گویا بیچ میں ایک نیند ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، یا آنکھ بند ہوگی اور وہاں کھلے گی. اس اعتبار سے قیامت سر پہ کھڑی ہے. ان نہ یار نہ بیڈم و نراہ قریبا، یا اسے دور دیکھتے ہیں ہم اسے بالکل نزدیک پاتے ہیں. تو لہذا دنیا سے قیامت دور سے ہی، دنیا کی قیامت دور نہیں، یہ جو ہے کوئی فاصلہ نہیں ہے. اسی لیے پہلی آیت میں فرمایا وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید ونفق فی الصور، اور سور میں پھونک دیا گیا، آپ سب اکٹھے اٹھ کھڑے ہوئے. ذلک یوم الوعید وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور آئے گا ہر شخص کے اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا، ایک ہانکنے والا دھکیلنے والا جو اسے میدان حشر کی طرف لے جا رہا ہے، اور ایک گواہ، جس کی عام طور پر مفسرین نے تشریح کی ہے کہ گواہ وہ ہوگا جو اس کا نام اعمال لے کر چل رہا ہوگا، اور ایک اسے دھکیل رہا ہوگا، اس لیے کہ کون جانا چاہے گا وہاں، لیکن وہ کشاکشا جانا پڑے گا میدان حشر. خاص طور پر جو مجرم ہیں وہ تو ہرگز نہیں چاہیں گے، وہ تو کہیں گے آئیڈن مفر ہے، کوئی راہ فرار، کوئی جگہ بھاگنے کی، چھپنے کی. لقد كنت في غفلة من هذا، تم اس دن سے غافل ہی رہے اب تک. فکشفنا عنك غطاءك، تو ہم نے تم پر سے تمہارے پردے دور کر دیے، حجابات اٹھا دیے. فبصرك اليوم حديد، اور آج تمہاری نگاہ فولاد جیسی تیز ہے. وہ حقیقت تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی، پردے پڑے ہوئے تھے، حجابات تاری تھی، مادیت کے، شہوانی خواہشات کے، دنیا کی محبت، دولت کی محبت، جس کی وجہ سے حقیقت کو دیکھنے سے عاجز تھے. اصل حقیقت تمہاری پہنچ سے دور رہی اس وقت. ویسے بھی انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو اسے غیب میں رکھا جاتا ہے، جو کہا نا کہ عغیب و عدل لطائف لا یغیب، اللہ تعالیٰ غیب میں نہیں ہے اس معنی میں کہ وہ کوئی چھپی ہوئی حقیقت ہے، وہ کائنات کی سب سے نمایاں حقیقت ہے. ذرہ ذرہ جو ہے اس کے وجود کا پر گواہ ہے. اس کی تسبیح و تحمید میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے، وہ اتنی بڑی حقیقت ہے. ہاں ہمیں غیب میں رکھا گیا ہے، کچھ حجابات ہیں اور یہ امتحانی طور پر ہے، کچھ حجابات اللہ کی طرف سے، کچھ ہم تاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر. یہ مادہ پرستی کے اندر جب گم ہو جاتے ہیں تو بس یہ مادہ پرستی خود ایک بہت بڑا خلاف ہے. اب یہ پردے اٹھ گئے، آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے، اب حقیقت کو دیکھ رہی ہے. پہلے قرآن نگاہیں کھولنا چاہتا تھا، تب سرتن، یہ قرآن کیا ہے؟ آنکھیں کھولنے والی شے، اور تم کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب کھل گئے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا قرین، اس کا ساتھی ہے، یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس تھا، جو میرے پاس امانت تھی، یہ حاضر ہے. یہاں قرین سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ ہے کہ ایک شیطان بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ، یہ وہ ہے. اس وقت اس کا بھی یہ رول عجیب سا ہوگا. اس قرین کا تذکرہ ہے سورہ زخرف میں 25 پارے میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے، اس کی یاد سے اعراض کرتا ہے، دانستہ گریز کرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ اس کا پھر ساتھی رہتا ہے، بنا رہتا ہے، وہ اسے اور ڈوب لے جاتا ہے. جو اپنی آنکھیں بند رکھنے پر مصر ہے، جو دیکھنے نہیں چاہتا حقائق کو، تو پھر سزا کے طور پر یہ ایک مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ شیطان پھر انہیں حقیقت سے اور حقائق حق سے اور دور کر دیتا. القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا کہ ڈال دو تم دونوں اسے جہنم میں، ہر اس شخص کو جو کفار ہے، ناشکرا ہے، عنید ہے، مخالف ہے، جسے ضد ہے حق بات سے، مناع للخیر، جو خیر سے بہت زیادہ روکنے والا ہے، معتد مریب، حد سے تجاوز کرنے والا، اور دین کے معاملے میں شک اور شبہ ڈالنے والا اور شک اور شبہ میں مبتلا شخص، ایسے ہر شخص کو جہنم میں جھونک دو. الفاظ کیا ہیں؟ کفار عنید، ناشکرا، اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدردانی نہ کرنے والا، شکر بجا نہ لانے والا، بجائے اس کے کہ اس رب کو پہچانے، اس کی بندگی کرے، اس کا شکر بجا لائے، اسے اپنے رب کا مقام دے، ناشکرا پن اور ڈھیٹ بن کے اس کا انکار کرنے والا، عنید، جو مخالف ہے، حق کا مخالف. دیکھیے یہ صرف کفار میں سے نہیں ہوتے، میں آپ کو بتا دوں، یہ ناشکرے اور دین کے مخالف خود مسلمانوں کے صفوں میں ہیں بے شمار، اور آج تو ایک عظیم اکثریت ان میں سے. رب کی نعمتوں کی ناشکری، اور انہی نعمتوں میں سے ایک یہ پاکستان بھی ہے، یوم پاکستان آج منا رہے ہیں 23 مارچ کو، اور ناشکری کی انتہا کہتے ہیں اسلام کے نام پہ بنائی. دو قومی نظریے کے تھا ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں تھا دو قومی نظریے، تو بھائی پھر پاکستان کا مطالبہ قائد اعظم نے کس بنیاد پہ کیا تھا؟ ہم ہندو کے ساتھ مل کر ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، ہم علیحدہ قوم ہیں. دو قومی نظریہ کیا تھا؟ اس کی تفصیل وہ کہتے ہیں کہ قوم دو، یا کافر یا مسلمان، یہ ایک قوم نہیں ہے، الگ الگ. ہم ہندو کے ساتھ مل کر ایک قوم کی حیثیت سے ایک ملک میں نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنے لیے الگ خطہ زمین چاہیے جہاں ہم اپنے تصورات، اپنے عقائد، اپنی ویلیوز کے مطابق ایک معاشرہ تشکیل دے. اس کے لیے پاکستان کا مطالبہ ہوا تھا. اب ہندو غالب اکثریت میں ہے، انگریز کے آنے سے پہلے مسلمان کم سے کم حاکم تو تھا، اکثریت میں تو نہیں تھا، لیکن بہرحال ہندوؤں کے اوپر حاکم وہ تھا. 800 حکمرانی مسلمانوں نے کی، لیکن اب وہ صورتحال بدل گئی. اب نظر آ رہا ہے کہ ہندو میجورٹی میں ہے، اور وہ دنیا کی دوڑ میں آگے نکل چکا ہے. انگریز نے اس کو مواقع دیے ہیں، تعلیم میں وہ آگے ہے، تجارت میں وہ آگے ہے، سرکاری ملازمتوں میں وہ آگے ہے، حالات بدل چکے ہیں. ہم ہندو کے ساتھ ایک قوم کی حیثیت سے ایک ملک میں نہیں رہ سکتے. وطنی نیشنلزم کا جو تصور ہے، وطنی قومیت، ایک علاقے میں رہنے والے ایک قوم، نیشنلسٹ علماء ان کو کہا جاتا ہے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس کی تفریق کی ضرورت نہیں، ہندو اور مسلمان مل کر ایک قوم کی حیثیت سے پہلے انگریز کو نکالو. یہ وہ نیشنلسٹ علماء وہ جو کانگریس میں تھے. اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل کے نوجوانوں کو بھی معلوم نہیں. ہمیں تو اپنی تاریخ سے بھی کاٹ دیا گیا ہے، ویسے بھی ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. فنی علوم ہیں، ان کے ذریعے آپ دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کی کیا حیثیت؟ لہذا وہ علم نام کی شے تو اب کوئی رہی نہیں. ہاں فنون ہیں، ٹیکنیکل کچھ نالج ہے، اس کی مہارت ہے، دیٹس آل. بہرحال یہ چیزیں قوموں کو زندہ رکھنے میں ان کی تاریخ، تاریخ کے ساتھ اس کا جڑا ہونا، اس کا شعور، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. مسلمان قوم، اس کی جو تاریخ ہے وہ بہت درخشاں ہے. وہ دنیا کے امام تھے، عالم اخلاق تھے، دنیا کو اخلاق انہوں نے سکھائے ہیں، تہذیب انہوں نے سکھائی ہے، تم اس کا حصہ ہو. لیکن وہ تو ہمیں کاٹ دیا گیا. چنانچہ ناشکر پن کی انتہا یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا سرے سے انکار. ایک تو ناشکر پن ہم نے بہت بڑا یہ کیا کہ اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا اور اسلام کو بھلا دیا، بس آزادی مل گئی ہے، اب یہاں مادی فائدے حاصل کرو، اب ہندو سے خلاصی ہو گئی، ورنہ وہ کاروبار پر وہ چھایا ہوا تھا، زمینیں اس کی تھی، ہندو بنیا جو ہے اس نے مسلمانوں کی ہر شے گروی رکھی ہوئی تھی، ہندو بھاگ گیا یہاں سے. لہٰذا خوب موج اڑاؤ. یہ سب سے بڑی ناشکری تھی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس بنیاد پر یہ ملک عطا کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو ایک ناشکری تو وہ تھی، اس کی سزا تو ہمیں ملی رہی ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے دانشور انٹلیکچوئل صاف انکار ڈٹائی سے کہ یہ ملک اسلام پہ بنا ہی نہیں. یوم پاکستان منا رہے ہیں. اسی حوالے سے ایک بات مجھے آجز کرنی ہے، اس درس کو تو میں یہی چھوڑ رہا ہوں. اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں اسلام کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کا ایک حصہ، ایک گوشہ تعلیم کے میدان میں اس وقت ہماری حکومت کیا کر رہی ہے. یہ چند دن ہوئے ہیں یہ بات منکشف ہوئے کہ اسلامیات کے نصاب سے قرآن مجید کو تقریباً صرف غائب کر دیا گیا. ایک تو اصلاحات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا زبیدہ جلال کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا، چیئر پرسن کہیے، اور سارا نصاب انہوں نے بدل دیا دیکھتے دیکھتے، مشرف کے چھتری کے نیچے، پرویز مشرف کی چھتری کے نیچے. اب اس کے بعد جو ہے جو نئی حکومتیں آئی ہیں، صوبائی حکومتوں کو آزادی ہے نصاب جیسے چاہے بنائیں، لیکن بنا کون تھا، ایڈوائزر کون بیٹھے ہوئے ہیں، حکومتوں کو کیا دلچسپی نصاب سے. تقاضا ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں آتے ہی سب سے پہلے جو نصاب انگریز کا چلا آ رہا تھا کالجوں اسکولوں میں، اس کو ریوائز کیا جاتا، اس کو اسلامائز کیا جاتا. ہمارے ہاں جو نصاب تعلیم سر سید کے دور سے چل رہا ہے علی گڑھ والا، اس کے بارے میں معلوم ہے آپ کو اکبر الہ آبادی نے کیا کہا تھا؟ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسل دی. تو قتل ہے، آپ انہیں سارا دنیا پرستی کا سبق دے رہے، دنیا داری، دنیا پرستی. اسلام اس کے بالکل برس بات کر رہا ہے. چنانچہ وہ نصاب تعلیم جو ہے، اقبال نے مکانا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. بجائے اس کے کہ اس نصاب کے اندر اس وقت دکھاوے کے لیے کچھ نہ کچھ اسلامیات کا ایک مضمون شامل تھا، وہ چلا آ رہا ہے. 100% ریوائز کرنا چاہیے تھا پاکستان بننے کے بعد. اب ہمیں اپنے نظریے کے مطابق تعلیم کے نظام کو ڈیولپ کرنا ہے، نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے دور سے کٹ جائیں گے ہم، نہیں، سائنس بھی پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، لیکن بے خدا سائنس نہیں، با خدا سائنس، کر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. یہ مظاہر فطرت جن پر دل کی دریافت پر تم بہت اچھلتے کودتے ہو کہ ہم نے یہ دریافت کر لی ہے، مظاہر فطرت اور یہ قوانین قدرت کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ قانون کو بناتا ہے کہ نہیں بناتا کوئی نظام؟ تم نظام کی دریافت پر تو بڑے خوش ہو رہے ہو، اور جو نظام کا بنانے والا خالق ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہو، الحاد اور مادہ پرستی کا جو ہے درس دے رہے ہو. تو تعلیم کو اس بار اسلامائز کرنا، ہم نوجوانوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں، اسلام کا مقصد کیا ہے، اس ملک کا مقصد کیا ہے، اس کے حوالے سے پوری کی پوری اپنی جو ہے وہ تعلیم اس کی ریوائز ہونی چاہیے تھی، نئی طور پر تشکیل دی جانی چاہیے تھی. لیکن اب جو ریوائز ہو رہی ہے وہ کس رخ پر ہو رہی ہے کہ جتنا کچھ اس میں قرآن اور حدیث ہے بھی اسلامیات میں، یہ بھی نکالو. تازہ ترین صورت حال یہ ہے، اور یہ خادم پنجاب جو اسلام کے بھی بہت بڑے خیر خواہ ہیں بنتے ہیں، ان کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر نویں جماعت کا جو نصاب ہے اب اسلامیات کا، پچھلے سال تک اس کے اندر تین صورتیں قرآن مجید کی شامل تھیں، سورہ انفال، سورہ احزاب، سورہ ممتحنہ، ان تینوں کو ملا کر 21 رکوع بنتے ہیں. اب جو اس سال کے لیے نصاب آیا ہے اس میں سے سارا نکال کے صرف 10 آیات قرآن کی چھوڑی، 21 رکوع اس کی جگہ 10 آیات. احادیث کا بھی ایک اس کے اندر ایک کلیکشن تھا، اچھی احادیث تھی، اخلاقی تربیت تھی، ساری نکال کر اس کی جگہ حدیث کے موضوع پر وہ بحثیں چھیڑ دی ہیں کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی اشکال پیدا ہوا، حدیث کی تدبین، حدیث کی اقسام، صحیح، غریب اور وہ جو ہے ضعیف حدیث. بیک گراؤنڈ ہے کچھ نہیں، پڑھانے والے اس انداز سے پڑھا نہیں سکتے جیسے حدیث کا یہ فن جو ہے پڑھایا جانا چاہیے، اس کی تو بیک گراؤنڈ بیک ہے ہی نہیں. اور یہ جو ہمارے دشمن ہیں جو وہ جس طریقے سے ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ مشہور رپورٹ بھی تھی، اس کو میں اس وقت ذہن سے اتر رہا اس کا نام، جس میں آیا تھا کہ مسلمانوں کو قابو کرنے کے لیے رینڈ کارپوریشن کی، حدیث کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات اور شکوک و شبہات پیدا کرو، جس میں بہت ساری انہوں نے تجاویز دی تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے اور ان کے اندر سے ایمان اور غیرت ایمانی اور ایمانی جذبات نکالنے کے لیے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں. حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرو، چنانچہ وہ عمل ہو رہا ہے، اس پر بیع نہیں جو بہت عمدہ حدیث اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے سارا نکال کے ایک حدیث میں نہیں ہے. سیرت کے اندر سے غزوات کا سارا چیپٹر نکال دیا ہے، یاد اور قتال، سرے سے اس کا ذکر ہی نہ آئے. یہ ہے القیہ فی جہنم کل کفار عنید مناع بالخیر، ناشکرے، مخالف دین کے، مخالف مسلمان ہو کر اسلام دشمنی کرنے والے. تو یہاں ذکر صرف کفار کا نہیں ہو رہا ہے، تو ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے، مناع بالخیر، خیر کے رستوں کو بند کرنے والے، معتدل نسیم، ہر معاملے میں حدود سے تجاوز کرنے والے، اللہ اور رسول کی قائم کردہ حدود ہے ان سے تجاوز کرنا، ان کا لحاظ نہ رکھنا، سارا کچھ ہے. اور مرید ان معاملات میں شکوک میں ڈالنا، ہمارا جو ہائر انٹلیکچوئل جو اس وقت فورم جو پاکستان میں بھی ہے، انٹیلیجنسیا جسے کہتے ہیں، اکیڈیمیا جسے کہا جاتا ہے، یہ اکثریت وہ ہے جو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، بلکہ ان کی ایک ایک سطر سے، ان کے بدامین سے اسلام دشمنی ٹپکتی ہے مسلمان. الذی جعل مع اللہ الہ آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، یہیں پہ میں ختم کر رہا ہوں، وہ کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنایا، کسی نے نفس کو معبود بنایا، کسی نے دنیا کو اور دولت کو معبود بنایا، کسی نے امریکہ کو اور اسلام دشمن شیطانی قوتوں کو اپنا معبود بنایا. فالقیاہ فی عذاب شدید، اب اس کو جھونک دو سخت ترین عذاب کے اندر. بہرحال اس کا مطالعہ تو انشاءاللہ چلے گا. یہ 23 مارچ کے حوالے سے میں یہ علمی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، یوم پاکستان، کہ ہم کس طریقے سے اللہ کی ناشکری پر ناشکری اور ڈٹائی کر رہا، اور پھر عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا اس کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے محفوظ رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور صحیح طور پر اپنے صراط مستقیم پر اپنی منزل پر گامزن ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.